نزاد حق ہوا ذل احترام ایسا تو ہے علی اللہ ان سو جن وحش و تو طیور و قدسی و غلمان ہو سب کے سب بیعت کریں جس کی امام ایسا تو سب کے سب بیعت کریں جس کی امام ایسا تو ہے علی اللہ کا کہہ رہی تھی خود شجاعت حضرت عباس کی مرد میدان شیر دل صاحب حسام ایسا تو مرد میدان شیر دل صاحب حسام ایسا تو ہے علی اللہ کا اکبر و اصغر کا جلوہ دیکھ کر کہتا تھا چرخ مائے نو ایسا تو مائے تمام ایسا مائے نا ایسا تو مائے تمام ایسا تو علی اللہ رنگ پیدا کر دے عثمان شاہدی کی مدح میں سب کا صدا آفرین حسن کلام ایسا تو سب کہیں صدا آفرین حسن کلام ایسا تو ہے علی اللہ کا ہم نام نام ایسا تو خانہ زاد حق ہوا ذل احترام ایسا تو ہے علی اللہ برائے جمیع شہداء کربلا من قرع الفاتحہ شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک پا گزرا زمانے میں رنج و غم ہے سہانا عابد بیمار سا سہانا عابد بیمار سا علم ہے شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے انیپا نیزے کی ہے سر پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے ملا پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے ملا کسی نبی پانا اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے جو اس مریض پہ ہر طرح کے سجاد کو برہنا پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمے ناموں سے سید زیجا پھرا کے بلوے میں زندہ ہے پھرا کے بلوے میں زندہ سے قید کر ڈالا تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیا سے اہل حرم گردن حیا سے اہل حرم گردن جھکاتے تھے ستم کے بعد ہوا قید سے جو چھٹکارا لئی سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اونٹ پہ گنبا ہوا سوار اونٹ پہ گنبا ہوا لحد میں لاج غریبوں جہاد دھرنے چل میں بطول کو پیوند میں بطول کو پیوند خاک کرنے چلے جو پہنچے اسیر بلا پدر کو دے کے کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے قبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو جاتا ہوں لو آخری وطن کو جاتا ہوں لو آخری میرا مجرا وطن سے آیا تھا کس شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو چلاتا ہوں نہیں لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں نہیں لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہ والا پدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ کو میں پھرتا دادا پدر کے بعد بھی راحت ملی نہ عابد کو دوبارہ قید کیا اس غریب دوبارہ قید کیا اس غریب زاہد کو وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی شر ہوئے ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مضطر قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحہ گر لگایا بیلتا زینب کے کو لگایا بیلتا زینب کے کو لگایا بیلتا زینب کے پوشت سفر میں زینب بے کس سے چھٹ گئے سجا دیار شام میں پھر آگے دیار شام میں پھر آگے لٹا گئے سجا پھوپی کو سو کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے کسو تنہا ولی شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وہ سم کے کھاتے عابد کی وہ سم کے کھاتے عابد کی فلک پہورو ملک عرش کو ہلانے لگے زمین پر جن و بشر سا زمین پر جن و بشر سر پخا گڑا محبوں داغے علم دل پدھر گئے سجاد، جو کھایا زہر تو صد حیف مر گئے سجاد، نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد،
یتیم ہو گئے باقر گزار،
یتیم ہو گئے باقر گزار،
یتیم ہو گئے باقر گزار
گئے
سجاد،
سرف نہ پیٹتے مرقد سے مصطفیٰ نکلے، گلے جا تھام کے کیوں کر نفا،
گلے جا تھام کے کیوں کر نفا،
نبی آج بجھ گیا یا رب، نشان پنج تن پاک مٹ گیا یا رب، اٹھا جہان سے سرتاج اب میرا یا رب،
خطاب بے وے عابد مجھے،
خطاب بے وے عابد مجھے ملا
یا رب،
کروں میں کیا قسمت بگڑ گئی یا رب،
چمن میں فاطمہ کے اوس پڑ،
چمن میں فاطمہ کے اوس پڑ گئے
یا رب،
خدا کے عرش کا تارا گزر گیا لوگو، غضب شاہ ہمارا گزر گیا لوگو، بے قصوں کا سہارا گزر گیا لوگو،
حسن حسین کا پیارا گزر،
حسن حسین کا پیارا گزر،
حسن حسین کا پیارا گزر،
مدینہ لٹ گیا یا مصطفیٰ دعائی، نجف اجڑ گیا یا مرتضی،
نجف اجڑ گیا یا مرتضی،
نجف اجڑ گیا یا مرتضی، اس خلیل توسل کو تو ہم سے قبول فرما، اور اس کے عطا کردہ ثواب کو حاضرین مجلس کے تمام گزشتگان اموات کے ارواح کو بخش،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائه أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات کرمی خلاق کائنات قرآن مجید میں ہم انسانوں کو سعادت اور فلاح کا راستہ دکھاتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو بنانے کے لیے ہماری زندگی کو کامیاب اور کامرہ بنانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا پوری طرح سے دین حنیف دین توحید دین یکتا پرستی کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ دین ہے جسے ہم نے مطابق فطرت بشر بنایا ہے جتنے بھی انسان کے فطری تقاضے ہیں وہ سب اسی دین کے سائے میں پورے ہو سکتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ فطرت بشر میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے ابتدائے خلقت بشر سے لے کر کے صبح قیامت تک جو فطرت اللہ نے رکھی ہے ودیت کی ہے وہ باقی رہے گی کل بھی انسان کو بھوک لگتی تھی کھانے کی ضرورت تھی آج بھی انسان کو بھوک لگتی ہے کل بھی انسان کو پیاس لگتی تھی پانی کی ضرورت تھی آج بھی اسے پانی کی ضرورت ہے کل بھی اسے درد و غم و علم پسند نہیں تھے آج بھی اسے درد و غم و علم پسند نہیں ہے کل بھی اسے راحت و آرام اچھا لگتا تھا آج بھی اسے راحت و آرام اچھا لگتا ہے جب فطری تقاضوں میں تبدیلی نہ ہوگی تو وہ دین جو مطابق فطرت بنا ہے اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت ہے وہ قوانین وہ مکاتب فکر جو حالات کے تحت وجود میں آتے ہیں وہ حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں لیکن جو مطابق فطرت ہے اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں پائی جاتی ذالک الدین القیم وہ دین جو مطابق فطرت ہے وہی سچا دین سیدھا دین مستحکم دین کہلانے کا حقدار ہے لیکن اکثر الناس سے لا یعلمون لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں اسی بے خبری و لا علمی کے باعث وہ کبھی اس علم کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں کبھی اس مکتب فکر کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں کبھی اس دلستان خیال کے حامی نظر آتے ہیں لیکن اگر اس حقیقت کو سمجھ لیتے تو دین اسلام کے سوا پھر کسی اور چوکھٹ پہ انہیں جانے کی ضرورت نہ ہوتی ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر عزیز و گزشتہ تین دنوں میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دین ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہے ہر لمحے سے اس کا تعلق ہے انسانی زندگی کا کوئی ثانیہ ایسا نہیں ہے جو دین سے خالی ہو دین کچھ گھنٹوں کی چیز نہیں ہے دین نہ سنڈے کی چیز ہے نہ جمعے کی چیز ہے نہ پانچ وقت کی نماز تک محدود ہے دین بلکہ دین ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق ہر وقت سے ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے انسانی زندگی کے یہ تین ہی جو مرحلے ہوتے ہیں نا یا انسان کھڑا ہے یا انسان بیٹھا ہے یا انسان لیٹتا ہے تین ہی تو ہے نا قرآن کہہ رہا ہے کہ تینوں لمحات میں انسان کو خدا کو یاد رکھنا چاہیے دین کوئی خاص وقت کے لیے نہیں ہے جو آج اکثر دکانوں پہ لکھا رہتا ہے نا کہ سات دن چوبیس گھنٹہ, جس طرح سے سات دن چوبیس گھنٹہ کچھ دکانیں کھلی رہتی ہیں نا, دین بھی سات دن چوبیس گھنٹے کے لیے ہے. نہ کوئی دن ایسا ہے جو دین سے خالی ہو, نہ کوئی لمحہ ایسا ہے جو دین سے خالی. اور دین کی حیثیت پرائمری ہے, سیکنڈری نہیں ہے, بنیادی حیثیت ہے. اس کی ثانوی حیثیت نہیں ہے کہ اسے ثانوی حیثیت دی جائے. مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, جب بھی کوئی چیز دین سے ٹکرا جائے, دین کو اپنا لینا ہے, اسے چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہ اسے اپنا لیں دین کو چھوڑ دیں. ائمہ علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے, معصوم فرماتے جب بھی کوئی کام تم کرنا چاہو اپنی زندگی, کوئی بھی کام کرنا چاہو, چاہے وہ کام جسے ہم دین کا کام سمجھتے ہیں, چاہے وہ کام جسے ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں. عزیزو, دین اور دنیا میں کام کے لحاظ سے فرق نہیں ہے, نیت کے لحاظ سے فرق ہے. فرق ہے دین اور دنیا میں, کام کے لحاظ سے فرق نہیں ہے, نیت کے لحاظ سے فرق ہے. ہو سکتا ہے جسے ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں وہی دین کا کام ہو, اور جسے ہم دنیا کا کام دین کا کام سمجھ رہے ہیں وہ دنیا کا کام نکل آئے. اگر عمل میں نیت خوشنودی خدا ہے تو وہ دین کا کام ہے, اگر عمل میں نیت نفس ہے تو وہ دنیا کا کام ہے. ہم ممبر پر بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں, دو نیت ہو سکتی ہے, ایک نیت ہے خدا کو راضی کرنا, ایک نیت ہے بندگان خدا کو خوش کرنا. خدا کو اگر راضی کرنے کی نیت سے ممبر پہ تقریر کر رہے ہیں تو یہ دین کا کام ہے, اور اگر نفس اور لوگوں کی خوشنودی کے لیے اگر کر رہے ہیں خدا کو ناراض کر کے, یہی دنیا کا کام ہے. امام سجاد نے دربار یزید میں خطیب سے یہی تو کہا تھا, ایہا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. اے خطیب, تو نے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کیا ہے, فلتبوا مقعدك من النار, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لیں. جنت میں ان خطیبوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے زبان کھولتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر, جو دعا تعلیم کے کوئی بھی کام کرنا ہو, شادی بیاہ کرنا ہے, شادی بیاہ یہ جو ہے دین کا کام بھی ہو سکتا ہے, دنیا کا کام بھی ہو سکتا ہے. جاب لینا ہے, یہی جاب دین کی سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے, دنیا سے بھی تعلق ہو سکتا ہے, ہر کام. امام فرماتے جب بھی کوئی کام کرنے چاہو تو خدا سے دعا کرو, اللہم ان کان ھذا الامر الذی اریدہ خیرا لی فی دینی و دنیای و آخرتی فیسرہ لی. خدایا, اس لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں, اس لڑکے کو داماد بنانے جا رہے ہیں, اس کو بہو بنانے جا رہے ہیں, گھر خریدنے جا رہے ہیں, امتحان دینے جا رہے ہیں, جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں, سارے کام ہیں. خدایا, اگر یہ کام, اگر یہ لڑکی, یہ لڑکا, یہ جاب, یہ نوکری, یہ ایڈمیشن, یہ تعلیم, امتحان دینے جا رہے ہیں, اگر اس میں ہمارے دین اور آخرت کی بھلائی ہے تو اسے ہمارے لیے آسان بنا دے. وہ انکان شرن, لیکن اگر اس میں ہمارے دین کے لیے نقصان ہے, ہمارے آخرت کے لیے نقصان ہے. بعض نوکریاں ہیں دنیا میں تو ہمیں سنوار دیتی ہیں مگر آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں. عمر سعد کو بھی نوکری ملی تھی نہ رہے گی حکومت, دنیا تو سنور سکتی تھی, البتہ وہ بھی نہیں سنوری, لیکن آخرت تباہ تھی. خدایا, ایسی نوکری ہمیں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے, ایسے امتحان میں کامیابی ہمیں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت کو تباہ کر دے. پالنے والے, امتحان میں اگر آخرت ہماری خراب ہونے والی ہے تو پاس نہ کر, مجھے فیل کر دے. ان کان لی فیہ شرن فاصرف عنی, اسے ہم سے دور کر دے. اصل مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین اس کے مطابق ہے یا دین کے مطابق نہیں ہے. دنیا اسی وقت تک محترم, دولت دنیا اسی وقت تک محترم, عہدے اور منصب اسی وقت تک محترم جب تک وہ دین سے نہ ٹکرائیں, جب تک وہ دین کو نقصان نہ پہنچائے. جہاں سے دین کو نقصان پہنچنے لگے اس عہدے کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے. عزیزو, ایک ہی وقت میں سرزمین قریش پر، سرزمین مکہ پر دو دولت مند تھے، ایک کا نام تھا ولید ابن مغیرہ اور ایک کا نام تھا خدیجہ۔ دو کے بعد دولت ہے، ایک دولت مند کو خدا سلام کہلاتا ہے اور ایک کو کہتا قتل ثم قتل، مردہ باد ولید۔ دونوں کا تذکرہ، ولید کا تذکرہ قرآن موجود، الذی جمع مالا وعددا، اس کے پاس بھی دولت، ان کے پاس بھی دولت۔ خدیجہ کی دولت دین کے لیے تھی، ولید کی دولت جو ہے دنیا کے لیے تھی۔ ایک کو خدا نے سلام کہلایا، دوسرے پر خدا نے لعنت بھیج دی۔ معیار سمجھ میں آ گیا؟ دولت نہ اچھی ہے نہ بری، دولت نہ اچھی ہے نہ بری، عہد و منصب نہ اچھا ہے نہ برا۔ اصل یہ ہے کہ اگر وہ عہدہ دین کے کام آتا ہے تو اچھا ہے، اگر وہ دولت دین کے کام آتی ہے تو اچھی ہے، لیکن وہ دولت جو انسان کو دین سے منحرف کر دے، وہ عہدہ و منصب جو انسان کو دین سے منحرف کر دے، دین کو نقصان جس عہدہ و منصب سے پہنچے، اس کی کوئی قدر و قیمت اسلام میں نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف، اللہ کمزور مومن سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ کیا مطلب کمزور مومن؟ دبلا پتلا مومن، موٹا تازہ مومن چاہیے اللہ کو؟ ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مومن ضعیف کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الذی لا دین لہ، یہ وہ مومن ہے جو دین کو اہمیت نہیں دیتا، جس نے دین کو ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ پرائمری ٹائم کس کے لیے ہے؟ پرائم ٹائم دنیا کے لیے۔ سڑا گلا مردہ ٹائم کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے۔ اگر کہیں بچ گیا سب کچھ سے تو چلو دین کا بھی کام دیکھ لیتے ہیں، دو منٹ دین کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ بھئی بہت سارے دین کے احکام ہیں نا، مثال کے طور پر دین کا ایک حکم ہے صلہ رحم، واجبات میں سے ہے نا، صلہ رحم واجب ہے۔ قطع رحم گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ بھی نہیں ہے۔ قطع رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا۔ صلہ رحم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے وہ رشتہ دار جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جائیں، سامنا ہو گیا تو سلام کریں، انہوں نے سلام کیا تو جواب دیں، اگر خوشی ہے تو مبارکباد دیں، غمی ہے تو تعزیت پیش کریں، انتقال ہو گیا تو تشییع جنازہ میں جائیں، البتہ وہاں جہاں ممکن ہے۔ اب کسی کا انتقال حیدرآباد میں ہوا تو یہاں سے کہاں تشییع جنازہ میں جائیں گے؟ یہ ساری باتیں جتنے بھی اسلام کے قوانین ہیں وہ وہی ہیں جہاں ہمارے بس میں ہوں۔ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا، اللہ اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنا ہمارے بس میں ہے، اتنی ہی دیتا ہے۔ البتہ ہمارے بس میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا جانتا ہے، دوسرا آدمی نہیں جانتا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے بس میں کیا کیا ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال صلہ رحم ہے، صلہ رحم یعنی اپنے وہ افراد جن سے ہمارا خونی رشتہ، اگر بیمار ہو گئے تو عیادت کے لیے جائیں، اگر خوشی ہے تو تبریک انہیں پیش کریں، مبارکباد کے کہ خوشی میں شامل ہوں، ان کے غم میں شامل ہوں، اگر مدد کی ضرورت ہے اور ہم مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں، یہ ہے صلہ رحم۔ قطع رحم کیا ہے؟ بات چیت بند، آنا جانا نہیں ہے، تعلقات ختم ہیں، نہیں ملتے، ان کے ہاں شادی ہے نہیں گئے، ان کے ہاں غمی ہے نہیں گئے، ان کے ہاں خوشی ہے مبارکباد نہیں دیا، بیمار ہے عیادت کے لیے نہیں گئے۔ اچھا بہانہ کیا ہوتا؟ بہانہ ہے کہ ہم بیمار تھے، تو کیا وہ آئے تھے؟ ہماری بیٹی کی شادی میں وہ آئے تھے؟ ہم کیوں جائیں گے؟ ہمارے باپ بھی مرے تھے، وہ آئے تھے، وہ شریک ہوئے تھے، ہم کیوں جائیں گے؟ نہیں، یہاں کے اوپر قطع رحم کے لیے کوئی بھی بہانہ قابل قبول نہیں، وہ نہ آئے، تمہیں جانا۔ سل من قطعك، جو تم سے رشتہ توڑ لے جو رشتہ دار، تم اس سے رشتہ جوڑے رہو، حکم یہ ہے۔ کیوں نہیں جاتے؟ وقت نہیں ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ بھئی آپ وہاں نہیں گئے، بولتے آپ کے چچا آپ کے ماموں بیمار ہیں اسپتال میں، گئے نہیں آپ دیکھنے؟ کیا کرے، وقت کہاں ملتا ہے، بزی لائف ہے، خاص طور سے امریکہ میں وقت کسے ملتا ہے؟ فلاں کی شادی میں نہیں گئے، یہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں، وقت نہیں، وقت نہیں۔
90 منٹ بیٹھ کے فٹ بال دیکھ لیں گے, 8 گھنٹہ بیٹھ کے کرکٹ دیکھ لیں گے, 8 گھنٹہ کیا 5-5 دن بیٹھ جائیں گے, اور کہیں ہندوستان پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو مملین میں آپس میں جھگڑا بھی ہو جائے گا, آپس میں جھگڑا بھی ہو جائے گا, وہ ہندوستان کے طرفدار ہے پاکستان پوری رات بیٹھے ہوں گے, ورلڈ کپ اگر ہے تو کہیں نہیں کیا, وقت ہی وقت ہے, پھر تو نماز جماعت میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے, مجلس میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے, صلہ رحم کے لیے وقت نہیں ہے, تب کی واجبات میں سے ہے نا بھائی, دین صرف نماز نہیں, معاف کیجیے گا, دین صرف روزہ نہیں ہے, دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے, دین صرف پردے کا نام نہیں ہے, یہ سب دین ہے, جس دین میں نماز ہے, جس دین میں روزہ ہے, جس دین میں داڑھی ہے, جس دین میں پردہ, اسی دین میں صلہ رحم ہے, اسی دین میں قطع رحم حرام ہے, اسی دین میں تہاجر بھی حرام ہے, تہاجر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, قطع رحم تو خیر بہت سنتے رہتے ہیں, تہاجر قطع رحم یعنی اپنے ان رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے, ماموں, چچا, خالہ, پھوپھی, ان کے بچے, بھائی بہن, ان کے بچے, یہ ہمارے ہو گئے ارحام میں شامل ہوتے ہیں, ان سے رشتہ توڑ لینا یہ کہلاتا ہے قطع رحم, مومنوں سے رشتہ توڑ لینا یہ کہلاتا ہے تہاجر. آئے تھے مجلس میں, مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد بحث چھڑ گئی, ہیلری کو ووٹ دینا ہے یا ٹرمپ کو, یہ ٹرمپ کے حامی ہے, وہ ہیلری کے حامی, ان کا ہیلری, ان کا ٹرمپ, ان کا ہیلری, ان کا ٹرمپ, آپس میں نااتفاقی, ناچاکی, کل جو مجلس میں آئے تو ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے, نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسافیہ ادھر کر لیا, ادھر منہ ایسے کر لیا, یہ تہاجر ہے, بول چال بند, قطع تعلق, یہ بھی حرام ہے, دو مومنوں کا آپس میں قطع تعلق کر لینا, بول چال بند کر دینا, نہ ملنا ایک دوسرے سے, یہ بھی حرام ہے, رشتہ داروں سے قطع تعلق کا نام ہے قطع رحم, مومنوں سے قطع تعلق کا نام ہے تہاجر, یہ بھی گناہ, یہ بھی گناہ, بس دونوں میں ایک فرق ہے, تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے, تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے, یعنی اگر آج خدا نہ خاصا تعلقات کچھ مخدوش ہو گئے ہیں تو 3 دن تک تو گناہ نہیں لکھا جائے گا, 4th دن آنے سے پہلے پہلے اگر تعلقات سدھار لیا, میل کر لیا, روابط دوبارہ خوشگوار ہو گئے, سلام قیام ہونے لگا, معاف, لیکن اگر 4th دن بھی آیا اور پھر بھی اسی پہ قائم, پھر بھی منہ دیکھ کر کے منہ پھیر رہے ہیں تو گناہ کا میٹر چل پڑے گا, وہ بھی پہلے دن سے, جو 3 دن کی چھوٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی, مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے بھائی ملنا تو چاہتے ہیں مگر پہل کون کرے, ہاں پہل کون کرے, اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے شرمندہ ہیں, پشیمان ہے کہ میں نہیں کرنا چاہیے, ہو گیا بھائی مگر ملے کیسے ملے, پہل کون کرے, کس کی موچ اونچی ہوگی, کس کی موچ اونچی ہوگی, معاملہ کس چیز کا ہے, موچ کا معاملہ ہے, موچ کو اہمیت ہے یا دین کو اہمیت ہے, دیکھنا تو یہیں پر ہے نا, کہنا تو آسان ہے, پہل کون کرے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ پہل کر لے, جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے, محشر پہ پہنچیں گے بہت ہراس کا موقع ہے نا, وہ تو پریشانی ہے, پسینہ پسینہ ہے, پیاس سے حلق سوکھ رہی ہے, وہ سامنے حوض کوثر بہ رہا ہے, وہ سامنے حوض کوثر ہے, تو دل چاہ کے دوڑ کے چلے جائیں, دوڑ کے چلے جائیں, پہلا نمبر کس کا آئے گا, ہر کوئی چاہے گا نا پہلے, کہ اختلافات میں جو پہل کرتا ہے میل کرنے میں, صلح کرنے میں, وہ پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے, تو دین کا جب ٹکراؤ ہو رہا ہے, ترجیح کس چیز کو دینا ہے ہمیں, دین اور دنیا کی اب ٹکراؤ ہو جائے, ایک طرف ہماری خواہش نفس, دوسری طرف اللہ کی رضا, اپنی پسند کو مقدم کریں گے یا اللہ کی پسند کو مقدم کریں گے, دیکھیے مومنوں میں اور امیر المومنین کا فرق سمجھتے ہیں کیا ہے, مومنین وہ ہیں ان کی پسند اللہ کی پسند سے الگ تو ہو سکتی ہے, ان کی چاہت اللہ کی چاہت سے الگ تو ہو سکتی ہے, مگر مومن اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو مقدم نہیں کرتا, گرمی کا زمانہ ہے, ماہ رمضان ہیوسٹن میں اس دفعہ ماہ رمضان بہرحال یہ جو ہے گرمی میں رہا ہوگا نا, और अच्छी खासी गर्मी नहीं होगी, दिल चाह रहा है ठंडा ठंडा शरबत पीने का, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है, शहर में उठे भी नहीं थे, आंख नहीं खुली थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था, बगैर सहरी के रोजा रखे हुए हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है, 3-4 बजे हैं, गर्मी शिद्दत की है, दिल चाह रहा है कुछ पी लें, चाह रहा है ना, और अल्लाह क्या चाह रहा है, ना पिए। अगर ना पिया यानी हमने दीन को जो है मुकद्दम रखा, अल्लाह की अपनी चाहत पर अल्लाह की चाहत को फौकियत दी, मुकद्दम रखा। तो मोमिन वो है कि जो अपनी चाहत पर अल्लाह की चाहत को मुकद्दम रखे, अगरचे दो चाहते अलग अलग हैं, और अमीरुल मोमिनीन उसका नाम है जिसकी चाहत खुला के चाहत के खिलाफ भी नहीं होती। मा तशाउना इल्ला यशाउल्लाह, अहले बैत तुम वो हो, तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है, यानी चाहत के मरहले में भी अल्लाह से अहले बैत अलग नहीं हैं। एक सलात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, कितनी अहमियत है। दौलत कमाना अहम है या दीन की हिफाजत अहम है, उहदा अहम है या दीन पर अमल करना अहम है। सुनिए, एक साहब आए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलात व सलाम की खिदमत में, मौला के इस्तखारा देख लीजिए। अरे इस्तखारा दिखलाने वालों की ज़हनियत तो आप जानते हैं, मेंटेलिटी क्या होती है, जो चाहते हैं वही आ जाए। अगर वो इस्तखारा आ जाए तो ये मौलाना साहब बहुत अच्छा इस्तखारा देखते हैं, इन्हीं के पास क्यों, बस जो चाहते हैं वही आ जाता है। अच्छा, जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं, इस्तखारा क्यों दिखलाते हैं, इस्तखारा क्यों दिखलाते, इस्तखारा हिसाब किताब सब कर लिया है, ये काम अच्छा है, फला लड़की देख लिया है अच्छी है, लड़का अच्छा है, इस्तखारा दिखाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बाद में कुछ गड़बड़ी हो गई तो किसी के सर इल्जाम तो डाल सके। अरे भाई हमने तो इस्तखारा दिखाया था, ऐसा कैसे हो गया, हमने इस्तखारा दिखाया था फला बिजनेस करे कारोबार करे, इस्तखारा तो अच्छा आ जाता, फिर घाटा क्यों हो गया। एक ये जो हम मुलजिम ढूंढ रहे हैं ना जिस पर इल्जाम लगा सके, मेंटेलिटी यही होती है। एक साहब आए छठे इमाम के पास, मौला इस्तखारा देख दीजिए। मौला ने इस्तखारा देखा, मना आया, इस्तखारा मना आया। इनके हिसाब से इस्तखारा अच्छा आना चाहिए था, इनके हिसाब से इस्तखारा अच्छा आना चाहिए था, वो इस्तखारा बना गया। कोई कारोबार करना चाहिए बिजनेस, उनके ख्याल में 100% ये जो है मुनाफा था उसके अंदर, पक्की बात थी कि है फायदा है ही है। इस्तखारा दिखा लिया, इस्तखारा मना आ गया। अब जाहिर सी बात है किसी मौलवी से देखा, अरे छोड़ो ये मौलवी ऐसे ही होते हैं, वहां तो इमाम है ना, इमाम के बारे में तो ये नहीं कह सकते भाई, हम लोग का तो ठीक है, इमाम तो इमाम मासूम है, खता का तो तसव्वुर भी नहीं, शायबा भी नहीं, सोचा तो होगा कुछ, चलो कारोबार किया जो कारोबार करना चाहते थे, इस्तखारे की मुखालफत करते हुए कारोबार कर लिया और कारोबार में खूब फायदा हुआ, खूब फायदा हुआ। अब तो रहा सहाबी, ईमान तो डामाडोल होने लगा ना, या कैसे इमाम है, इनके बाद अगर मान लिए होते तो आज तो हम करोड़ों से महरूम हो गए होते। खैर अभी इमाम पर अकीदा भी है, एक इसराब है, बेचैनी है, हुआ कैसे इस्तखारा। जब अपना वो बिजनेस की जो है वो ट्रिप से वापस आए और आने के बाद फिर इमाम की खिदमत में गए और कहने लगे, मौला आपको याद है कि मैं आपके पास इस्तखारा दिखाने आया था, इस्तखारा दिखाने आया था। हमने कहा हाँ याद है, और ये भी याद है कि इस्तखारा मना आया था। बाद मकामात वो हैं जहां इमाम अपने इल्म का इजहार कर देते, और हमें यह भी मालूम है कि तुमने इस्तखारे की मुखालफत की, हाँ मौला है तो फिर वो आपको पता है, और हमें यह भी पता है कि तुम्हें बहुत मुनाफा हुआ है। कहा मौला फिर इस्तखारा कैसे मना गया। अब सुनो इस्तखारा कैसे मना गया, कहा तुम्हें यहां तक तो याद है ना, तुम्हें यह भी याद होगा फला दिन तुम्हें बहुत मुनाफा हुआ। अब एक एक बात इमाम बता रहे हैं, तुम्हें बहुत मुनाफा हुआ, सुबह से शाम तक बहुत तुमने भाग दौड़ की, थक के सो गए, जब सुबह आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, सुबह की नमाज कजा हो चुकी थी, بتاؤ تم اس دن صبح کی نماز کے ثواب سے جو محروم ہو گئے، البتہ گناہ نہیں ہے کیونکہ سو گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، آمدن نماز قضا نہیں کی ہے، آنکھ نہیں کھلی، گناہ تو نہیں ملے گا، مگر نماز کے ثواب سے محرومی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں مولا محروم ہو گئے؟ کہ اگر وہ ثواب کہیں مارکیٹ میں بک رہا ہو تو کتنے میں خریدو گے؟ کہنے لگا اگر مولا پوری دولت دے کر کے بھی وہ ثواب ملے تو خریدنے کو تیار ہوں، تو بتا تجھے بزنس میں فائدہ ہوا کہ گھاٹا؟
سبحان اللہ، بے شک
فائدہ ہوا کہ گھاٹا ہوا؟ تم استخارے کے مصلحتوں کو فقط ڈالروں سے تولتے ہو، اللہ استخارے کے مصلحتوں کو تمہاری حقیقی مصلحتوں سے تولتا ہے، تمہارے دین کا کتنا فائدہ ہے، تمہاری دنیا کا کتنا فائدہ ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مصلحت واقعی کیا ہے؟ یہاں تو پیسہ مل گیا، کتنا مل گیا؟ $10 بلین مل گیا، $20 بلین مل گیا، جنت کتنے کی ہے؟ کتنے کی ہے؟ $20 بلین کئی دن کام آئے گا آپ کے؟ کا 100 سال بس. اور جنت کئی دن کام آئے گی؟ 1000 سال، 10000 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ، 1 ارب سال، 1 کھرب سال، گنتی ختم ہو جائے گی، وہاں کی زندگی نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہے نا. تو 100 سال کے آرام کی خاطر آپ نے ہمیشہ کے آرام کو ہاتھ سے کھو دیا، فائدہ ہوا کہ نقصان؟ قرآن مجید نے، عام طور سے ہم مرد اپنے کو عورتوں سے افضل کہتے ہیں نا، مگر خدا نے ایک عورت کو مردوں کے لیے بھی آئیڈیل قرار دیا ہے. وہ عورت کوئی معصومہ نہیں ہے، عورت کوئی معصومہ نہیں ہے، ایک عام عورت ہے، لیکن اللہ نے اسے مومنوں کے لیے نمونے عمل بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے مومنوں کے لیے. کیوں؟ اس عورت نے دین کو دنیا پر فوقیت دی، دین کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دی. کون ہے وہ عورت؟ فرعون کی بیوی آسیہ. حضرت خدیجہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، زوجہ فرعون آسیہ. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. صاحبان ایمان کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، صاحبان ایمان کے لیے اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے. کسے رول ماڈل؟ ایک عورت کو بنایا. کون سی عورت؟ کسی نبی کی زوجہ نہیں ہے، کسی ولی خدا کی زوجہ نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، دامن عصمت میں پلی نہیں ہے، فرعون کی بیوی ہے، محل میں رہتی ہے، شوہر خدا ہے نا، شوہر خدا. یہ جو ہے خدائین، اس عہدے کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. محل ہے، پوری دنیا کی دولت ان کے گھر میں اکٹھا ہو چکی ہے نا، سب سارے لوگ غلام کنیز ہیں. جناب موسیٰ جب اپنے دین کو پیش کرتے ہیں، نبوت کو پیش کرتے ہیں، معجزوں کو پیش کرتے ہیں، آسیہ ایمان لائی، مومن ہو گئی. کچھ دن تک تو ایمان چھپا رہا، وہ کہنے لگے کہ مشک چھپائے کہاں چھپتی ہے، مشک کو چھپائیے چھپتی خوشبو خود بخود. مشک اونرس کے خود بے بویت، نہ اونرس کی عطار بویت. مشک وہ ہے کہ اس کی خوشبو خود بتا دیتی ہے مشک ہیں، نہ کہ عطار تعریف کرے کہ یہ مشک ہے. خبر پہنچ گئی فرعون کو کہ تمہاری بیوی حد سے گئی، موسیٰ پر ایمان نہیں ہے. بلایا فرعون نے، پہلے سمجھایا کیا کر رہی ہو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی تمہیں کمی ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو میں نے تمہیں نہیں دی ہے، توبہ کر لو، دستبردار ہو جاؤ. آسیہ نے کہا نہیں، دستبردار نہیں ہو سکتی، کہیں سب چھن جائے گا، یہ سارے زیورات جو پہنی ہو سب اتر جائیں گے، محل سے نکال دی جاؤ گی، چھوپڑے میں پھینک دی جاؤ گی. کا منظور نہیں چاہیے، تمہارا یہ محل نہیں چاہیے ہمیں، تمہاری دولت ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا یہ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں حق مل چکا ہے. اس کے بعد فرعون نے آسیہ کو دھمکیاں دینی شروع کی، زمین پہ ڈٹال کے ہاتھ پیر میں کھیل ٹھوکتی گئی، آسیہ بدترین موت کے لیے تیار ہو جاؤ. آسیہ کہتی میں تیار ہوں. اسی وقت اپنے پروردگار سے آسیہ یہ جو ہم مناجات کرتی ہیں، ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب ہاتھوں میں کیل ٹھوکی ہوئی تھی ایک دفعہ آسیہ خدا سے فریاد کرتی ہے، خدایا ہمیں فرعون نہیں چاہیے، فرعون کی دولت نہیں چاہیے، اس کا محل نہیں چاہیے، غلام و کنیز کی خدمت نہیں چاہیے، زیورات نہیں چاہیے، اچھا کھانا نہیں چاہیے، خدایا ہمیں تو وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس کا تعلق تجھ سے نہ ہو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، خدایا جنت میں گھر نہیں، اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، جہاں تیرا تصور نہ ہو وہ جنت بھی جنت نہیں ہے. ونجنی من فرعون، تبرہ سنیں گے، ونجنی فرعون، خدایا مجھے فرعون سے نجات دے دے، نفرت ہے مجھے فرعون سے. فقط فرعون سے نفرت نہیں ہے، ومن عملے، فرعون کی بدکاریوں سے بھی نفرت ہے. حقیقی تبرہ صرف شخص سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، اشخاص کے ساتھ ساتھ ان کی بدکاریوں سے بھی نفرت کی جاتی ہے. وہ تبرہ تبرہ نہیں ہے جہاں افراد سے تو نفرت ہو مگر ان کی کرتوتوں سے نفرت نہ ہو. نجنی من فرعون وعملہ، فرعون شخص، فیر عین واو نون سے نفرت نہیں ہے. فرعون سے کیوں نفرت ہے؟ اس کی بدکاریوں کی بنا پہ نفرت ہے، اور جب بدکاریوں کی بنا پہ نفرت ہوگی تو ہمارا کردار بھی ان بد کرداریوں سے پاک ہوگا نا. جو حرکتیں فرعون کی تھی، جن سے ہم نفرت کر رہے ہیں، جن سے ہم بیزاری کر رہے ہیں، جن سے ہم تبرہ کر رہے ہیں، ان کے صفات پھر ہمارے یہاں نہیں پائے جائیں گے. وہ حرکتیں ہم سے کبھی سرزد نہ ہوں گی، اس طرح کی حرکتیں. ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے نجات دلاتے. یہ وہ اشخاص، یہ دین ہے، اس کو دین کہتے ہیں. دیندار آسیہ تھی، دیندار سمیہ تھی، اسلام کی پہلی شہید، تاریخ اسلام میں پہلی شہادت جس نے دی ہے وہ ہے سمیہ، جناب عمار کی والدہ، جناب یاسر کی بیوی. سرزمین مکہ پر ابو جہل کی طرف سے، ابو لہب کی طرف سے، سران قریش کی طرف سے ان پر زیادتیاں اور ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک ان کو لا کر کے زمین پر لٹال دیا گیا. دین کسے کہتے ہیں؟ توجہ سے سنیں، دین یہ نہیں ہے کہ ہم دیندار بھی بنے رہیں اور ہمیں زندگی میں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، ہمارے آرام میں خلل بھی نہ پڑے، تب تو دین ٹھیک ہے. ذرا سا بھی آرام میں خلل پڑا تو ہمیں وہ دین نہیں چاہیے. بقول اقبال کے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. شہادت اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دنیا میں آپ آئے ہی نہیں آرام اٹھانے کے لیے، دنیا وہ جگہ ہی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں انما الدنیا دار محفوف بالبلاء، دنیا اس ٹھکانے کا نام، اس گھر کا نام ہے جو مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے. سمندر میں ڈبکی لگانے والا اگر یہ توقع کرے کہ ہمارے چاروں طرف پانی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ سمندر میں پانی نہ ہو وہ سمندر نہیں صحرا ہے. جس دنیا میں مصیبتیں نہ ہو وہ دنیا نہیں بہشت ہے. دنیا میں تو مصیبتیں نہیں ہیں. آپ نے اگر اپنے کو یہ جو مومن کہا، مسلمان کا، خصوصاً شیعہ اگر اپنے کو کہہ دیا ہے، شیعہ اور مصیبت کا تو ہمیشہ ساتھ رہا ہے. امام فرماتے ہیں من احبنا اہل البیت فلیعد للفقر جلبابا، جو ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جائے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے. جس کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، اس کا اقتصادی بائیکاٹ ہو جاتا تھا، نہ اسے نوکری ملتی تھی، نہ اسے کاروبار میں کوئی موقع ملتا تھا، نہ اسے کوئی کاروبار کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، قید و بند ہی تو ہوا کرتا تھا. سمیہ کو لایا گیا، لٹا دیا گیا زمین پر. سنیں گے کیا کیا گیا سمیہ کے ساتھ، کس طریقے سے دین کو سینے سے لگایا ہے سمیہ نے. دو اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ کا منہ اس طرف، ایک اونٹ کا منہ اس طرف، دو رسی لائی گئی، ایک رسی سمیا کے اس پیر میں باندھی گئی، ایک رسی سمیا کے اس پیر میں باندھی گئی، اس رسی کو اس اونٹ کے پیر میں، اس رسی کو اس اونٹ کے پیر میں، شوٹ کر دینا آسان ہے، تلوار سے مار دینا آسان ہے، سولی پہ چڑھا دینا آسان ہے، زہر سے مار دینا آسان ہے. یہ سنیں گے اس شہادت کو. سمیا ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو خدا کو. سمیا کہتی نہیں، ہرگز نہیں، نہیں ہو سکتا ہے. کہ اونٹ مختلف سمتوں میں دوڑا دیے جائیں گے، تمہیں دو ٹکڑے ہو جائیں گے. سمیا کہتی تیار ہوں. دونوں مختلف سمتوں میں اونٹ کو دوڑا دیا گیا، سمیا کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ دین ہے، دینداری یہ ہے. ہر چیز پر دین مقدم. زندگی، دولت کیا چیز ہے، کرسی کیا چیز ہے، عہدہ کیا چیز ہے، لوگ کیا کہیں گے کیا چیز ہے، سماج کی شہرت کیا چیز ہے، مقبولیت اور محبوبیت کیا چیز ہے. ہم تو زندگی بھی قربان کرنے کو تیار، وہ شدید ترین تکلیف کے ساتھ. سمیا کا یہ انجام ہوا. تو ان کی شوہر یاسر، یاسر کو بھی پیر میں رسی باندھ کر کے، اونٹ کے پیر میں باندھ کر کے اونٹ کو دوڑا دیا گیا. مکہ تو گئے ہیں نا، بہت سے لوگ گئے ہوں گے مکہ، پتھریلی زمین ہے نا، نرم زمین تو نہیں، پتھر ہی پتھر ہے. پتھر پہ اونٹ کو دوڑا دیا جائے، عالم کیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد یاسر کے گوشت کے ٹکڑے اڑ گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی بچا. اس طریقے سے یاسر کی شہادت ہوئی ہے. میں تذکرہ ائمہ کا نہیں کر رہا ہوں، ہمیشہ ہم آسانی سے کہہ دیتے وہ کہاں ہم کہاں. میں تذکرہ اصحاب ائمہ کا کر رہا ہوں، جو ہمارے آپ جیسے انسان تھے، ہمارے آپ جیسے انسان تھے نا. کس چیز نے انہیں اتنا مضبوط بنا دیا، اتنا استحکام کہاں سے آیا ان کے ہاں؟ استحکام ایمان سے آیا، ایمان نے انہیں مستحکم بنا دیا. دیداروں کی صفات قرآن سے سنیے. دیدار کون ہوتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے دیدار نہیں ہے، نماز پڑھنے والے فقط دیدار نہیں ہے، روزہ رکھ لینے نہیں دیداری نہیں ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. دیدار کون ہے؟ البتہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، دو اس کا جو ہے یہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے. بتا شان نزول مستاق کے بنا کے اوپر آیت کا مفہوم جو ہے محدود نہیں ہو جاتا، وہ مستاق آتا میں. ایک تو کہا جاتا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب خیبر میں لوگ واپس چلے آ رہے تھے، تو اس وقت پیغمبر جب وہ کہا تھا لو ہوتے جن رایتا غدن، یہ آیت وہاں نازل ہوئی. کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو پھر جائے، پرواہ کی بات نہیں ہے. ان کے بدلے میں اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جن کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے. صفات ابھی عرض کروں گا. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ جس وقت آیت نازل ہوئی ہے تو جناب پیغمبر اسلام نے جناب سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا لو کان الدین معلقا بالسریا لا ینا لتناوله رجال من ابناء الفارس. اگر سریا تک بھی دین چلا جائے، دین زمین سے اٹھ جائے، معلق ہو جائے ستارے یہ سریا سے جو بہت دور ہے، انسان کے پہنچ سے باہر ہے، پھر بھی فارس کے کچھ لوگ دین کو وہاں سے حاصل کر لیں گے. بہرحال جو بھی مستاق رہا اس سے بحث نہیں، بحث مجھے آیت سے ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے، پھر جانے سے مراد ایک دفعہ اسلام کا انکار ہی کر دیا زباناً، یا اسلام کا انکار کر دیا عملاً. جو لوگ میدان سے بھاگ کے واپس آ رہے تھے، اس دین کا انکار زباناً تو نہیں نے کیا تھا، انکار کس چیز کا تھا؟ عملاً انکار تھا. زبان سے مسلمان ہیں، عمل میں مسلمان نہیں ہیں. جہاں دین دنیا سے ٹکرا گیا وہاں دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنا لیا. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم من تو اللہ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لائے گا, ایسے دیداروں کو لائے گا جن کی صفات یہ ہے, یحبہم اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, وہ یحبونا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلتن علی المومنین مومنوں کے سامنے وہ جو ہے متوازے ان کے ساتھ سر جھکائے ہوئے, مومنوں سے کبھی بھی سختی سے بات نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں, کتنی ہی شجاعت کیوں نہ ہو سر جھکا رہتا ہے, کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو مومنوں سے نہیں. اذل واعزتن علی الکافرین لیکن جو دشمن اسلام ہیں ان کے سامنے وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہمارا سماج اس کا بالکل الٹ ہے, ہم اپنے دوستوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں, دشمنوں کے دوست بنے ہوئے ہیں. آج اگر ہمارا ایک عالم, ایک خطیب, ایک مصنف, ایک مؤلف کتاب میں کوئی غلطی اس سے ہو جائے, تقریر میں کوئی غلطی اس سے ہو جائے, اس سے ہم نہ اب یہ جو شیعہ ماننے کو تیار ہیں نہ مسلمان ماننے کو, اس سے بڑا کافر تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک ہندو, ایک سنی, ایک عیسائی اگر آ کر کے دو شیر اہل بیت کی شان میں کہہ دے, نہ خدا کو مانتا ہے نہ پیغمبر کو مانتا ہے, نہ امام کو امام مان رہا ہے, نہ ان کی عصمت کا قائل, کسی چیز کا قائل نہیں ہے, چار شیر تاریخ میں پڑھ دیتے ہیں, اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں. اپنے دوستوں کے ہم دشمن ہے, گردش اس سے ہوئی, اس کو تذکر دیں, بتائیں, بحث کریں, گفتگو کریں, دلیل پوچھیں, حق ہے یہ. دیکھو اس کو سرے سے دینی سے خارج کر دیا, اس کو تشیع سے خارج کر دیا, وہ وہابی ہو گیا, یعنی کیا کیا ہو گیا, اس کے سینٹر میں آنے پر پابندی, وہ نہیں آ سکتا, مقصر ہو گیا, یعنی کیا کیا ہو گیا ہے نا, غالی ہو گیا, مقصر ہو گیا, ادھر کا بھی الزام ہوتا ہے ادھر کا بھی الزام ہوتا ہے نا, کوئی غالی کہہ رہا ہے, کوئی مقصر کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی اخباری کہہ رہا ہے, کوئی سوری, ایک ہنگامہ ہے. اور وہ ہندو, وہ عیسائی, نہ خدا کو مانتا ہے, خیر مولا کائنات کا قصیدہ پڑھ رہا, تعریف کر رہا, یا یہ جو برائی کر رہا ہے. بھائی اگر اتنے اچھے ان کو امام کیوں نہیں مانتے, کہیں وہ امام تو نہیں, یعنی گویا مولا کائنات نے جھوٹا دعویٰ کیا میں امام ہوں, یہ تو مطلب ہوا نا. پیغمبر کا قصیدہ پڑھ لیا مگر ان کی نبوت کو نہ مانا, کیا مطلب ہے, یعنی اچھے انسان تو تھے بٹ نبی نہیں تھے, یعنی نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے, یہ توہین ہے کہ نہیں ہے. انہیں تو ہم سر میں بٹھالتے ہیں اور ان کے ساتھ دیدار ایسا نہیں ہوتا ہے. اذلتن علی المومنین مومنوں کے سامنے, مومنوں کے ہزار غلطی کو معاف کر دے گا, درگزر کرے گا, ہم کچھ نہیں ان کے مقابلے میں, لیکن جہاں کافروں کا معاملہ آئے گا, دشمنان اسلام کا, وہاں ڈر جائے گا. آج آپ اٹھا کر کے دیکھیں, وہی سعودی عرب جو اپنے کو اسلام کا ٹھیکیدار قرار دیتا ہے, ان کی لڑائی کس سے ہے, دوستی کس سے ہے, کس سے لڑائی ہے, کس سے دوستی ہے, کس کے آگے اکڑ کے بات کرتے ہیں اور کس کے آگے سر جھکا کے بات کرتے, بم کس پر گرایا جاتا ہے اور بم حاصل کس سے کیا جاتا ہے, سامنے ہے نا تاریخ. قرآن نے واضح کر دیا, اذلتن علی المومنین اعزتن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ, اور راہ خدا میں جہاد کرتے, اس جو چیز کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے, ولا یخافون لومت لائم, مذمت کرنے والوں کی مذمت سے یہ ڈرتے نہیں. آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, خدا کیا کہے گا مسئلہ نہیں ہے, ممبر پہ آنے والے ذاکر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, مجمع کیا پسند کرتا ہے, فکر یہ ہے کہ مجمع کیا پسند کرتا ہے, خدا کیا پسند کرتا ہے اس کی فکر نہیں ہے. مجلس کرنے والوں کا بھی حشر ہے, مجمع ڈھیر سا آئے گا کہ نہیں آئے گا, مجمع آئے گا کہ نہیں آئے گا, لوگ کیا کہیں گے, ہم کپڑا پہنتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ہر چیز میں تم لوگ کیا کہیں, حجاب کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بھئی کچھ خواتین وہ ہیں شاید وہ پردے کے قائل نہ ہوں, ان سے ہماری بحث ہی نہیں ہے, لیکن جو پردے کے قائل ہیں, جو پردے کی اہمیت کو مانتی ہیں, جب جناب زینب کے سر سے چادر چھننے کا تذکرہ آتا ہے تو دہاڑے مار کے روتی ہیں. اگر بے پردگی کوئی بات ہی نہیں ہے تو رونے کی کیا بات ہے بھائی, کیا ہو گیا, کچھ نہیں ہوا, اگر حجاب کی اہمیت نہیں ہے، نہیں حجاب کی اہمیت کی قائل ہے پھر بھی بے حجاب، سبب کیا ہے؟ اچھا بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ ایک شہر میں بے حجاب دوسرے گاؤں میں پردہ ہو جاتا ہے. دہلی میں ہم رہتے ہیں، میں بہت ساری خواتین کو دیکھا وہ بے حجاب جب گاؤں میں جاتی ہیں وہ اتنا زبردست پردہ جتنا اسلام نے کہا بھی نہیں ہے، اسلام نے اتنا کہا بھی نہیں ہے وہ والا پردہ. خیر بات کیا ہے، دہلی میں خدا نہیں ہے، گاؤں میں اللہ بیٹھا ہوا ہے. کہا نہیں صاحب وہاں دہلی میں تو وہ پردہ کرنا تھا، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہندو کالونی میں ہم رہتے ہیں، وہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. اور چونکہ دہلی میں پردہ کرنا برا ہے، وہ گاؤں والے بے پردگی کو برا سمجھتے ہیں. وہاں بے پردہ ہوئے عوام کے لیے، یہاں بے پردہ پہلا عوام کے لیے، یعنی خدا کی فکر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے دیندار وہ ہیں جنہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لا یخافون لومت لائم، مذمت کرنے والوں کی مذمت کا انہیں ڈر نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے ہمیں کیا کرنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، پیغمبر کیا کہتے ہیں، اہل بیت کیا کہتے ہیں، ہم سے اہل بیت کیا چاہتے ہیں، حضرت زہرا ہم سے کیا چاہتی ہیں، حضرت علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ ہے دین، لا یخافون لوم تلائم. لیکن اگر خوف اس بات کا لوگ کیا کہیں گے، یہ دین نہیں ہے. پھر دیندار وہ ہیں جو ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن عبد الرحمن، آخری واقعہ سنا دوں میں جس کو ختم کروں. امام رضا علیہ السلام کے اصحاب سے بڑی عظیم شخصیت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو مقام رسول اللہ کی نگاہ میں سلمان کا تھا وہی مقام یونس ابن عبد الرحمن کا ہے. مگر یہ مقام ملا کیوں وہ تو سنیے. کوئی لقب یوں ہی نہیں ملتا اہل بیت کے ہاں، سب حساب کتاب ہے وہاں پر، بلا وجہ نہیں ملتا. اور ایسا بھی نہیں کہ ان کو مل گیا اور آپ کو نہیں مل سکتا، انہیں ملا ہے تو آپ کو بھی مل سکتا. سلمان کیا نا، سلمان منا اہل البیت تھے نا، بہت بڑا مقام سلمان کو ملا تھا، منا اہل البیت، وہ مقام سلمان کو دیا ہے پیغمبر نے. آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ وہی مقام یونس ابن عبد الرحمن کا. قصہ کیا تھا، کیوں ایسا ہوا؟ لا یخافون لومت لائم. ساتویں امام کی جب شہادت ہوئی ہے، ساتویں امام کے کچھ یہ جو ہے نمائندے تھے، وکیل تھے، جیسے یہ جو مہاراجے کے وکلا ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں نا، لائمہ کے بھی وکلا نمائندے ہوا کرتے تھے. علی ابن حمزہ یہ بتائنی ہیں، مروان ابن زیاد ہیں، اس طرح کے نمائندے کچھ تھے امام کے، جن کا کام تھا خمس یہ جو ہے کلیکٹ کرنا. خب جب امام قید میں چلے گئے، جب تک امام قید سے باہر تھے، کلیکٹ کیا امام کے پاس لا کے پیش کر دیا، حاصل کیا امام کو لا کے، اب امام قید خانے میں ہے اور کافی طویل ہو گئی قید. اب جانتے ہیں کہ امام کی شہادت قید خانے ہی میں ہوئی ہے، زندگی میں رہائی تو ملی نہیں امام کو. اب ان کے پاس پیسہ جمع ہوتا گیا، جمع ہوتا گیا، پہلے 100 دینار آیا، 500 دینار، 10,000، 20,000، 50,000، پیسہ اکٹھا کافی ہو گیا. اب شیطان نے ان کے اندر، مثال کے طور پر بیوی نے کہا کہ ہمارے لیے فلاں ہار خرید دیجیے، فلاں نیکلس لے لیجیے. ارے بھائی پیسے کہاں ہیں؟ ارے وہ رکھا تو ہے نا، ارے وہ امام کا پیسہ ہے، ہو تو قرضہ لے لیجیے نا، بعد میں رکھ دیجیے گا اس کے اندر. کس طریقے سے شیطان اپنا جال پھیلاتا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہڑپ لیجیے، قرضہ لے لیجیے. تو قرضہ لینا جائز نہیں، امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے، اس میں سے حتی نوٹ چینج بھی نہیں کر سکتے. کس نے اگر باندھ کے رکھ دیا ہے آپ کے پاس نا، ویسے ہی رہے گا. اس میں نئے نئے نوٹ ہیں، آپ پرانے والے رکھ دیتے ہیں، چینج چاہیے ہمیں، نہیں کر سکتے، حرام ہے، تصرف جائز نہیں ہے بغیر ان کی اجازت کے، بغیر ان کی مرضی کے. اب انہوں نے ورغلایا، بیوی نے ورغلایا، انہوں نے اٹھا لیا. اچھا جب بیوی کے لیے وہ خرید لیا، زیور خرید لیا، سوچا کہ وہ بڑا اچھا گھوڑا مل رہا ہے، وہ بھی خرید لیں اپنے لیے. وہ مکان بک رہا ہے، بہت موقع کا مکان ہے، بہت سستا بک رہا ہے، قیمت اس کی ہے $10,00، بیچارے کو بیچ کے جانا ہے، فوری پیسے کی ضرورت ہے، 5,00,000 میں بک رہا ہے، پیسے ہمارے پاس، لے لیتے ہیں نا، بعد میں دیتے ہیں اسی میں سے. نکالتے گئے پیسہ، نکالتے گئے، اچھی خاصی رقم 1,00,000 دینار سے زیادہ نکل گیا. جب تک امام قید خانے میں تھے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں تھا، تو امام کی شہادت ہو گئی. ساتویں امام کے بعد جو آٹھویں امام آ گئے، ماہ سفر ہے، امام کی شہادت کا مہینہ ہے، تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے گا امام کا بھی کہ امام کو کس مشکلات کا جو ہے مقابلہ کرنا پڑا تھا. اب یہ ہوا کہ آٹھویں امام تو باہر ہے نا، تو آپ سے حساب مانگیں گے، لاؤ پیسے کہاں ہیں. ساتویں شہید ہو گئے، آٹھواں آ گیا، آٹھواں قید میں نہیں نا ہے، اب تک بہانہ تھا امام قید میں ہیں، اب تو امام باہر ہیں، حساب مانگیں گے، اب کیا کریں. شیطان نے پھر ورغلایا، اے کاش امام کے پاس جا کے سچ بول کر کے معافی مانگ لیے ہوتے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا نا. مگر گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، توفیق توبہ پھر باقی نہیں بچتی ہے. اب بجائے کہ امام کے پاس جا کے معافی مانگتے، توبہ کرتے، مسائل کو حل کر لیتے، لا کر کے گھر بار بیچ کے پیسہ واپس کر، پیسہ تو لیتے ہیں امام نا، گھر بار دیور بیچ پاچ کے لا کے دے دیتے. شیطان نے ان کو منصوبہ سکھایا کہ بھائی جب ساتویں کی شہادت ہوگی تب تو آٹھویں کا وجود ہوگا، اصل امام کی شہادت ہی کا انکار کر دو، امام شہید ہی نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. جو خدا عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہے، کیا وہ خدا فخر عیسیٰ موسیٰ کو نہیں اٹھا سکتا؟ جیسے اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا، سوری کسی اور کو ہو گئی، اسی طریقے سے زہر کسی اور کو ملا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، وہ پردے غیب میں چلے گئے، وہی مہدی ہیں، آخر زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. جب ساتواں زندہ ہے تو آٹھویں کی باری کہاں سے آئی؟ وہیں سے مذہب واقفیہ شروع ہو گیا، یعنی سٹاپ، ساتویں پہ رک گئے، آٹھویں کا باب نہیں مانا انہوں نے. اچھا اب یہ عوام کو قبول کرانا تو آسان کام نہیں تھا نا. ساتویں امام بار بار لوگوں کو بتا چکے تھے کہ ہمارے بعد یہ امام ہے، ہمارے بعد یہ امام ہے، تعارف کرا چکے تھے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امام کو دفن ہوتے ہوئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال عوام کو اگر دو چار بڑے بڑے علماء کو ملا لیا جائے اپنے ساتھ تو کام بن جاتا ہے نا. کچھ کو تو انہوں نے خرید لیا. اس زمانے کی بڑی شخصیت کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن. یونس ابن عبد الرحمن اگر ان کی طرف آ جائے تو بات پکی ہو جائے گی. یہ بہت بڑا مقام ہے. ساتویں امام کے بھی جو ہے اصحاب میں شامل رہے ہیں، چھٹے امام کے بھی اصحاب میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے. بڑی عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے انہیں وہی رتبہ ہے جو سلمان کا رتبہ ہے. اگر یہ ہماری طرف آ جائے یا کم سے کم خاموشی اختیار کر لیں، نہ بولے، غیر جانبدار، سنتے ہیں نا کچھ لوگ غیر جانبدار ہوتے ہیں، نیوٹرل ہے نا، ادھر ہے نا ادھر ہے، بھائی ہم سے مطلب نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا جائے ان سے کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. آئے یہ لوگ یونس ابن عبد الرحمن کے پاس، بھائی دیکھو چار پانچ لوگ تھے، جتنا ہم چار پانچ نے مل کے کھایا ہے اس کا 10% تمہیں دیں گے. 10% کوئی نئی چیز نہیں ہے، مسٹر 10% ہمیشہ رہے ہیں، اس کا 10% تمہیں دے دیں گے، ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، بس ہمارے خلاف نہ بولو، آٹھویں امام کی حمایت نہ کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ حدیث امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے سنی ہے. اذا ظہرت البدعۃ، جب بدعتوں کا ظہور ہو جائے، فعل العالم ان یظہر علما، تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، والا فعلیہ لعنت اللہ. اور اگر عالم ایسے موقع پر خاموش رہ جاتا ہے، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا ہے، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تم نے نئی بدعت ایجاد کی ہے، مہدی یہ نہیں ہے، مہدی آخری حجت خدا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کا نام ہے. تم غلط کہہ رہے ہو، آٹھویں امام یہ ہیں. میں خاموش نہیں رہ سکتا. کہ اچھا تو پھر ہم نمٹ لیں گے تم سے. یونس ابن عبد الرحمن نے اب ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ راضی نہیں ہوئے، تو انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. بڑا گندا پروپیگنڈا، بہت گندا پروپیگنڈا. یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی ماں بد کردار تھی، یہ حلال زادے نہیں ہے، یہ حرام زادے ہیں. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، آپ یاد رکھیے گا، علماء حق کی کردار کشی ہمیشہ کی گئی ہے، جب اہل بیت کی گئی ہے تو علماء کی کیا حیثیت ہے، جب مولا علی کی کردار کشی کی گئی تو علماء کی کون سی گنتی شمار کے ہیں، کردار کشی شروع ہو گئی یہاں تک۔ دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی ماں کے سلسلے میں جملے سننا، امام کے پاس آئے یونس ابن عبد الرحمن، مولا سن رہے ہیں؟ کہا میں سن رہا ہوں، مگر یونس ابن عبد الرحمن ہم تم سے راضی ہیں۔ یونس نے سارے الزامات سہ لیے، جھکے نہیں۔ مومن وہی ہے، دیندار وہی ہے، جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے دین کو دنیا کے اوپر فوقیت دے دے، مقدم کرے چاہے کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اہواز ایران کا ایک شہر ہے، آیت اللہ ہے یہ جو ہے، بروجردی مرحوم کے زمانے میں وہاں پر ان کے نمائندے رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا آیت اللہ قائمی، بہت ایکٹیو تھے، بہت فعال تھے، بہائیت کا وہاں بڑا زور تھا اس زمانے میں، بہائیت کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار بن گئے تھے، بہائیت کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکا تھا، بہائیت اپنے مفادات کی راہ میں ان کو سب سے بڑا کانٹا سمجھ رہی تھی، چاہا ان کو ہٹائے راستے سے، ہٹانے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، الزام لگانا، طرح طرح کے الزام لگانے لگے، کردار کشی ہونے لگی تاکہ یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ مومنین میں بھی، مومنین بیچارے ہمارے بڑے جلدی بہت ہی یہ جو ہے زود باور ہوتے ہیں نا، ابھی کچھ نہ تو ہوگا، جبھی تو لوگ کہتے ہیں، تحقیق کرنے کہاں جاتے ہیں، کچھ تو دال میں کالا ہے ضرور بھائی، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، کم سے کم رائی تو ہوگی جس کا پہاڑ بنایا گیا، مگر رائی بھی نہیں ہے، بغیر رائی کا پہاڑ ہے یہ۔ اب جب خوب چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا ان کے خلاف، تو ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں رخصت آخر کے لیے، آپ لوگ مسجد میں آ جائیے۔ اب بھائی جی نے دیکھا کام بن گیا، او خوب بھیڑ اکٹھا ہوئی مسجد میں، خوب بھیڑ، جب مجمع اکٹھا ہو گیا، کھچا کھچ مسجد بھر گئی، آیت اللہ قائمی ممبر پہ آئے، کہا بھائیو اگر کوئی کہتا ہے کہ قائمی چور ہے تو مان لینا، زناکار ہے تو مان لینا، لواط کرتا ہے تو مان لینا، غاصب ہے تو مان لینا، جاسوس ہے تو مان لینا، لیکن اگر کوئی کہے کہ قائمی شہر چھوڑ کے جا رہا ہے تو نہ ماننا، میں جانے والا نہیں ہوں، جتنا تمہیں الزام لگانا ہے لگا لو، جتنا بدنام کرنا ہے بدنام کر لو، تمہاری بدنامی سے ڈر کے خدمت دین کو چھوڑنے والا نہیں ہے قائمی، یہ ہے دین، یہ دینداری ہے، یہی وہ دین ہے جس کا سبق ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، اسی کا سبق ہم نے کربلا کیا، یہی تو ہے نا، ادھر بھی تو افراد وہی تھے جو اپنے کو دیندار کہتے تھے، ادھر کوئی اس طرف ہمارے ساتھ والے کوئی اپنے کافر تو نہیں کہتے تھے، یہودی تو نہیں کہتے تھے، عیسائی تو نہیں کہتے تھے، دین کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے، اسلام کا دعویٰ انہیں بھی تھا، مسلمان ہونے کا دعویٰ انہیں بھی تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم آئے ہیں ثواب کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کہا تھا عمر سعد نے، یا خیر اللہ ارکبی وبشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے، وہ بھی تو آئے تھے نا، مگر وہ کون تھے، دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنے والے، رے کی حکومت کی خاطر حسین کا گلا کاٹنے کے لیے آئے تھے، رے کی حکومت کی، اور ادھر کون تھے، ادھر وہ افراد تھے جو ہر طرح کی مصیبت برداشت کر لیں گے، دین کے بارے میں سمجھوتا نہ کریں گے، یزید کے بھیا جب دین کے بارے میں سمجھوتا نا، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خذینی، جن کا نعرہ یہ ہے، اگر دین محمد کی بقا میرے قتل پر منحصر ہے، تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، میں مرنے کو تیار ہوں، میں ہر قربانی دینے کے تیار ہوں، بچپن کے دوست کو بھی قربان کر دوں گا، بھیا حسن کی نشانی قاسم کو بھی قربان کر دوں گا، نانا کی شبی علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا، میں دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قربانی دوں گا میں، وہ قربانی دوں گا میں جسے سوچ کے بھی سید سجاد تڑپ جاتے تھے۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ آپ پہ مصیبت کہاں پڑی، کربلا کی مصیبتیں کوئی کم تھوڑی تھی. میں کبھی کربلا کا نام نہیں لیتے تھے, کبھی نہیں کہتے تھے. سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے بھیا قاسم کا جنازہ گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہوا. کبھی نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی. سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے شیرخوار بھائی علی اصغر کا گلا تیر سے شوبہ سے چھدا. ہمیشہ تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام. سب سے زیادہ مصیبت کی گھڑی وہ تھی جب ہمیں در شام میں داخل کیا گیا ہے. سنیں یہ مصیبتیں شام, خود امام سجاد دخل کرتے ہیں, جب ہمیں شام میں داخل کیا گیا ہے, ہمیں اس محلے سے گزارا گیا جو یہودیوں کا محلہ تھا, جو عیسائیوں کا محلہ تھا, اور ان کے درمیان یہ اعلان کر دیا گیا کہ دیکھو یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو مارا تھا, جو بدلہ لینا ہے ان سے لے لو. کوئی پتھر مارتا تھا, چھت کے اوپر سے ہمارے اوپر کوڑے پھینکے جاتے تھے, آگ برسائی جا رہی تھی ہمارے اوپر. ہمیں جب شام میں داخل کیا گیا ہے, ہمیں بے کجاوہ محمل اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا. حسین کا سر جس نیزے پر بلند تھا, اس سر کو لا کر کے بیویوں کے اونٹ کے پاس رکھ دیا گیا تھا تاکہ سب کی نگاہیں بیویوں کے اوپر پڑ سکے سر کا تماشا کرنے کے لیے. سہل رسول خدا کے صحابی ہیں, کہتے میں بیت المقدس جا رہا تھا, میرا گزر جب دمشق سے ہوا, پتا چلا کہ کربلا میں خارجی مارا. کیا نام ہے اس کا؟ کہا اس کا نام حسین ابن علی ہے. نام سنتے ہی میں نے سر پیٹ لیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پتا چلا اسیر آ رہے ہیں. میں رک گیا, جب میری نگاہ جناب زینب پر پڑی ہے تو میں نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے خاندان نبوہ تم پہ میرا سلام ہو. جناب زینب کہتی تم کون ہو؟ کہتے ہیں میں رسول کا صحابی سہیل ہوں, اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیے. بی بی کہتی ہے سہیل اگر ہو سکے تو کچھ چادریں ہمارے لیے فراہم کر, اور جس جو سر نیزے جس نیزے پر حسین کا سر ہے اس سے کہو سر کو ہم سے دور کر دے تاکہ لوگ سر کے تماشے میں مصروف ہو جائیں, ان کی نگاہیں ہم پہ نہ پڑیں. سہل کہتے ہیں میں اس نیزہ بردار کے پاس گیا, آپ نے بات کہی, اس نے مجھے گالی دے کر کے بھگا دیا. سہل کے ساتھ ایک عیسائی بھی تھا, جب اس کی نگاہ امام حسین کے چہرے پہ پڑی ہے, چہرہ دیکھ کر کے بڑا متاثر ہو گیا اور دیکھا کہ امام حسین کے چہرے امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن ہو رہی ہے. امام اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, کیا یہ گمان کرتے ہیں ظالمین کہ جو انہوں نے ظلم کیا اللہ غافل ہے؟ اَيَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, جو ظالمین نے عمل کیا ہے ہم ان کے گناہ اور جرم سے غافل نہیں, ہم نے ان کی سزا کو قیامت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. جیسے ہی اس عیسائی نے منظر کو دیکھا فوراً کلمہ شہادت پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اور تلوار نکال کر کے شامی فوج پہ حملہ آور ہو گیا. شامیوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. منظر کو دیکھ کے جناب ام کلثوم شامیوں سے خطاب کرتی ہیں, ارش تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک عیسائی کو غیرت آ گئی اور تمہیں شرم نہ آئی, تمہیں غیرت نہ آئی. عزیزو قافلہ اسیروں کا جب داخل کیا گیا ہے, تیار جب دربار سج گیا ہے, دربار میں جب داخل کیا گیا ہے, دربار کے سات دروازے تھے, ہر دروازے پر غلام اور کنیز کوڑے لیے کھڑے تھے. جب اہل بیت جب اہل حرم اطہار کا گزر وہاں سے ہوتا تھا, کھڑے ہوئے غلام اور کنیز اپنے کوڑے ان کے اوپر برساتے تھے. امام سجاد فرماتے اس طریقے سے ہمیں داخل کیا گیا کہ میرے گلے میں خاردار توک تھا, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, میرے پیروں میں بیڑی تھی, رسی کا ایک سرا میری گردن میں بدھا ہوا تھا, دوسرا سرا میری پھوپھی زینب کے بازو میں بدھا ہوا تھا, اور بیچ میں بقیہ سارے اسیر. عزیزوں اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, سب کے قد پر نظر ڈالیے کیا گزر رہی ہوگی بچوں کے اوپر. ہمیں داخل کیا گیا, تازیانہ کھاتے ہوئے ایک دروازہ, دو دروازہ, تین دروازہ, جب ساتویں دروازے پر پہنچے ہیں میری پھوپھی زینب کے پشت پر اتنے تازیانے پڑے تھے کہ پھوپھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑی. عزیزو بس چند جملے اور اس کے بعد میں اس کو تمام کر رہا ہوں. قافلہ بڑھتے بڑھتے جب دربار میں داخل ہو گیا ہے اور سیدہ زینب کی نگاہ جب بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی جو تشت تلا میں رکھا ہوا تھا, منظر یہ تھا کہ یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی تھی, حسین کے دندان مبارک سے بے حرمتی کر رہا تھا. بس سر کو سیکھتے ہی ایک دفعہ زینب کی فریاد نکل گئی, واہ حبیبہ واہ سمرتا فؤادا. اور یزید کو خطاب کر کے امام سجاد فرماتے, یا یزید ما ظنک برسول اللہ لو رانا علی ہذہ الحالت. یہ یزید تو کیا سوچتا ہے جب رسول خدا ہمیں اس حال میں دیکھیں گے وہ تجھ سے کیا کہیں گے. یہ الفاظ سننا تھا کہ دربار میں کوہرام مچ گیا. روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا, اسے تو کچھ اور بتایا گیا تھا نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. رسول اللہ اگر دیکھیں گے تو کیا, ان کا تعلق رسول اللہ سے کیا ہے, یہ کون ہے, کس کا سر رکھا ہوا ہے, کون ہے یہ. سمرہ ابن جندب رسول کے صحابی بیٹھے تھے, وہ بھی یزید سے کہتے ہیں, یزید اپنی چھڑی ہٹا لے, اپنی چھڑی ہٹا لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا انہی لبوں کو بوسا دیا کرتے تھے, ہٹا لے اپنی چھڑی. روم کا سفیر کا آخر کون ہے, کس کا یہ سر ہے جس کے ہونٹوں کو رسول بوسا دیا کرتے تھے. کسی نے کہا یہ سر حسین کا ہے. کون حسین؟ کہا حسین ابن علی ابن فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہا رسول کی بیٹی فاطمہ. کہا یعنی یہ رسول کا نواسا حسین ہے. وائے ہو یزید تجھ پر, میرا سلسلہ نسب حضرت عیسیٰ سے ملتا ہے, درجنوں فاصلے ہیں ہمارے حضرت عیسیٰ تک, لیکن آج بھی ہماری قوم ہمارے قدم کی خاک کو اٹھا کر کے اپنے آنکھوں سے لگاتی ہے. ابھی تمہارے یہاں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے, رسول کی شہادت وفات کو اتنا دن بھی نہیں ہوا ہے, تم نے اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا. یزید کہتا ہے تجھ سے کیا مطلب, جلاد کو حکم دیتا ہے اس کا سر اڑا دو. اپنی جگہ سے سفیر روم اٹھا, آنے کے بعد حسین کے سر کو اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا. تو رات میں نے خواب دیکھا تھا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. میں نے خواب دیکھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ آئے ہیں اور آنے کے بعد مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. میں بڑا پریشان تھا, مسلمانوں کا نبی مجھے جنت کی بشارت کیوں؟ اب مجھے سمجھ میں آیا. سر کو لے کے کہتا ہے یہ سر گواہ رہنا, اشہد اشہد ان محمد رسول اللہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما, ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی دین سے خالی نہ رہے. بار الہ جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیں توفیق دے ہم ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, شیعان حیدر کرار محبین اہل بیت اطہار زائرین سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا, جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره ما تم حسين
سجاد جو قیدی کی طرح آئے شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح آئے شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح آئے شام چلا ہے ہر حلقہ زنجیر میں ہر حلقہ زنجیر میں ماتم کی صدا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح ہر شام چلا ہے چکرا کے گرا جب بھی لگنے لگے کھوڑے چکرا کے گرا جب بھی لگنے لگے کھوڑے بیمار کے زخموں کی بیمار کے زخموں کی یہ کیسی دوا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے کہتا ہے مہاری جو قیدی کی طرح شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے بدلی ہے ضعیفی میں عابد کی جبانی بدلی ہے ضعیفی میں عابد کی جبانی امت نے مظلوم پہ امت نے مظلوم پہ کیا ظلم کیا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے زینب ہر دربار میں اب جائے گی کیسے زینب ہر دربار میں اب جائے گی کیسے بیمار سر شام بیمار سر شام کھڑا سوچ رہا ہے سجاد جو قیدی کی طرح ہر شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح چلا ہے سجاد کی آنکھوں سے رستا رہا برسوں سجاد کی آنکھوں سے رستا رہا برسوں ایک شام کا منظر ہے ایک شام کا منظر ہے جو زخم بنا ہے سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے دفناؤں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا کیسے دفناؤں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا کیسے لاشیں کی طرف یا سے لاشیں کی طرف یا سے وہ دیکھ رہا ہے سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے سجاد جو قیدی کی طرح شام چلا ہے یسر
انشاءاللہ تھرسڈے سے یہ مجالس اربعین شروع ہوں گے. پہلے چار مجالس مولانا تلویز حسن خطاب کریں گے, اس کے بعد مولانا مطلوب مہدی خطاب کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام عليك يا سيدة نساء العالمين, السلام عليك يا حسن بن علي, السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين, وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا قمر بني هاشم أبا الفضل العباس, السلام عليك يا شريكة الحسين زينب, السلام عليك يا علي بن الحسين, السلام عليك يا محمد بن علي, السلام عليك يا جعفر بن محمد, السلام عليك يا موسى بن جعفر, السلام عليك يا علي بن موسى, السلام عليك يا محمد بن علي, السلام عليك يا علي بن محمد, السلام عليك يا حسن بن علي, السلام عليك يا ابن الحسن العسكري, أيها الخلف الحجة القائم المهدي, عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من عوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.